الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کو ہمارے ہاں سیرت پاک کی تعلیم ہوتی ہے جو کہ سیرت النبی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں ان کی شرف حق تصنیف ہے اس سے یہ تعلیم ہو رہی ہے اور معاشرتی حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی جس میں آج انسانی برادری کا حق یہ اس کی تعلیم ہوگی انشاءاللہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں جن سے عہدہ برا ہونا ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہوتا ہے. تبلیغ یعنی ہر مسلم مسلمان کو اسلام کی دعوت کا جوکم ہے. اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان سچائی سمجھتا ہے اس کا انسانی فرض بنتا ہے وہ اسے دوسرے انسان کو آگاہ اور باخبر کر دے اور یہ انسانی خیرخواہی کا لازمی نتیجہ ہے. یہ ہمارے سورہ عصر میں جو تعلیم ہے اس میں ایمان اور عمل صالح, اس کے بعد جو مزید دو باتیں فرمائی جاتی ہیں وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر. تو حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ انسان خود جس چیز کا طالب ہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں, اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جاؤں اور اس میں اپنا نجات سمجھتا ہے, تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائے اچھے طریقے سے, موعظۃ الحسن اس کے ذریعے سے مطلب یہ بات پہنچایا. قرآن پاک نے تورات کے بعض احکام کو دہرایا جس میں کی بھی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا انسانیت کا فرض ہے جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں. دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف اس منصفانہ برتاؤ سے بات نہ رکھے. اس لیے ارشاد ہوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو. عدل و انصاف ہر حال میں کرو کہ یہ بات تقوی کے قریب ہے. ہر قسم کا برے سلوک اور بے رحمانہ برتاؤ جو ایک انسان دوسرے انسان اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کے لیے آمادہ رہتا ہے. یہ آیت پاک انسان کی اسی مادہ فاسد کے سر چشمہ کو بند کرتی ہے. سر میں جو لوگ یہ سمجھ دے کہ اس کے بعد بھی ایک دنیا آنے والی ہے جس میں حساب کتاب ہوگا, وہ آزاد نہیں ہوتے. وہ ہر کام میں اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں, اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. لہٰذا وہاں جو حساب ہوگا وہ حساب انہیں چیزوں کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جہاں جہاں ٹوٹے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو یعنی ایسا نہ سمجھے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا, مجھ سے باس پرس نہیں ہوگا. اگر یہاں پر کوئی کمزور ہے اور اس کمزور کو آپ نے طاقت سے دبا لیا تو یہاں تو ہو گیا, لیکن وہاں جب انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکے گا, جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ ہی کریں گے, تو اس صورت میں وہاں پر اس ظلم کا بدلہ مطلب لیا جائے گا. یہاں تک ہے کہ جو جانور ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جانور ہے, حالانکہ جانور تو بس مر گئے تو مر گئے, لیکن ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مطلب جو ہے نا وہ زندہ کیا جائے گا, اور اگر کسی نے کسی کو سینگ مارا ہوگا, کسی کو لات ماری ہوگی, تو وہ دوسرے جس کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ لے گا, وہ بدلہ لے کے پھر فنا ہو جائے گا. تو جو انسان ہے جو مکلف ہے ان کے ساتھ پھر بات کیا ہوگی. لہذا ہر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ کل کے لیے میں کیا بھیج رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پیرو، اور سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن جائیں۔ بعض روایت میں الفاظ یہ لا تباز ولا تحز ولا تدابر وکونو عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کی نہ ایک دوسرے پہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے پہ حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، نہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقشہ کھینچا گیا جس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو شر و فساد سے بری ہوئی دنیا دفتن جنت نظیر بن جائے۔ فرمایا من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم اللہ رحم نہیں فرماتے، یا یہ کہ جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا دوسرا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ حدیث رحمت العالمین کی تعلیم کی شان رحمت کو کتنی عمومیت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے گا اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کہے گا اس کا ثواب اس لگانے والے کو ملے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس فیض کے عموم میں انسانیت کی قید بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس نے ایک جانور کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا، اس کو اس کام پر ثواب ملا۔ صحابہ رحمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر بھی ثواب ہے؟ فرمایا ہر تر جگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے، یعنی ہر اس ہستی کے ساتھ جس میں زندگی کی تری ہے نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ بخاری شریف ثواب کے دائرے میں ہر وہ ہستی شریک ہے جو زندگی سے بےربر ہے۔ اس میں طب کا بھی اصول بیان ہو گیا، ہر تر جگر، تو جو حیات ہے نا وہ اس کا منبع وہ جگر ہے، نفس مطلب وہاں سے پھوٹتا ہے نا باقی۔ ہاں جی، مطلب یہاں پر ہر تر جگر مطلب جو جس میں زندگی ہے، ہاں جی، تو وہ مطلب وہ یعنی اس کا حق بنتا ہے۔ جامع ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وزر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا جہاں بھی ہو اللہ کا خیال رکھو، برائی کے پیچھے بھلائی کرو اس کو مٹا دو گے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ باب ما جاء فی المعاشرت الناس، صفحہ نمبر 331۔ ابو ہریرہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں گنائیں، جن میں سے کی تھی واحب للناس ما تحب النفس، یعنی تم لوگوں اس کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ الناس کا لفظ عام ہے جس میں تمام انسان داخل ہے، اس سے معلوم ہو کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل میں نہ ہو وہ انسان پورا مسلمان نہیں بنتا۔ ایک اب یہ باتیں بڑی بہت عام باتیں ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت میں اکرام مسلم میں ایک نمبر ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، احترام انسانیت۔ احترام انسانیت جو ہے یہ سب کا مطلب ہے، پھر اکرام مسلم ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن بہت سارے لوگ احترام انسانیت سے واقف نہیں ہوتے تو وہ انسان کی بحثیت انسان خیرخواہی نہیں کرتا بلکہ اپنے قوم کے لحاظ سے خیرخواہی کرتا ہے، یا اپنے ہم مذہب کے لحاظ سے خیرخواہی کرتا ہے، یا اپنے رشتہ دار کے لحاظ سے خیرخواہی کرتا ہے۔ یہ سارے رشتہ داروں کا اپنا حق ہے صلہ رحمی کے لحاظ سے، وہ اپنا حق ہے، مسلمان کا اپنا حق ہے مسلمان کے لحاظ سے ہونے کے لحاظ، لیکن انسان کے لحاظ سے جو حقوق ہے وہ تو ختم نہیں ہوں گے نا، ایک بات۔ اور دوسری بات، اکرام مسلم کو بھی سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اکرام مسلم میں بھی جو ہمارے بعض جماعت والے حضرات ہیں وہ صرف تبلیغیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے اکرام کرتے ہیں، باقی وہ کیا نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض دوسروں کو سلام بھی نہیں کرتے، ہم نے دیکھا۔ حالانکہ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی، اکرام مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سب مسلمانوں کا اکرام، چاہے وہ آپ کے ساتھ تبلیغ میں جاتا ہے نہیں جاتا، آپ بحیثیت مسلمان اس کے اکرام کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ نے اس کو علیحدہ کر لیا کہ نہیں تم تو ہمارے نہیں ہو، پھر اس کے پاس کیسے جاؤ گے؟ بلکہ یہاں تک یہ بات ہے کہ آپ دل میں بھی اس کے لیے کچھ نہ لائیں، کیونکہ دل کا دل پہ اثر ہوتا ہے، اگر آپ کا دل اس کے لیے الٹا ہے تو اس کا دل آپ کے لیے الٹا ہو جائے گا۔ یہ تجربہ ہے، مطلب ظاہر ہے اگر آپ کا دل, میں آپ کو اس واقعہ سناتا ہوں. ایسا ہوا کہ میں جماعت میں گیا تھا, یہ شکر گڑھ کا واقعہ ہے اور غالباً 1971-72 کی بات ہے. تو جو ہمارے امیر صاحب جو تھے وہ مجھے اکثر خصوصی گشتوں میں ساتھ لے جاتے تھے, تو مجھے فرمایا چلو چلتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک. وہ جی ایک عالم ہے یہاں پر, ان کی خدمت میں دعا کے لیے جانا ہے. وہ طریقہ ہے بزرگوں کا, مطلب ہمارے تبلیغی جماعت والا طریقہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں دعا کے لیے جاتے ہیں, دعوت کی نیت سے, دعا کی نیت سے. تو خیر ایسا ہے کہ وہ راستے میں امیر صاحب نے مجھے کہا شبیر ایک بات سنو, ہم جس کے پاس جا رہے ہیں یہ عالم ہے اور یہاں بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت اہم ذمہ داری ہے, ان کے لیے دل میں بھی دعوت کی نیت نہیں لانی, دل میں بھی دعوت کی نیت نہیں لانی, کیونکہ اگر ہمارے چکنی چپڑی, یہ ان کے الفاظ ہیں, چکنی چپڑی باتوں سے اگر انہوں نے اپنا مسند چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ لگ گئے تو اس کام کو اگر نقصان پہنچا اس کا کون ذمہ دار ہوگا. یہ بات ماشاء اللہ ہونا مجھے. میں نے کہا حضرت میرا بھی مسئلہ ہے, پر میں پھر کوئی بات نہیں, پھر ٹھیک ہے. جب ہم گئے تو حضرت کو اطلاع ہو گئی تھی, بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے شیخ بھی تھے. اطلاع ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ ماشاء اللہ مجھے اطلاع ہو گئی جماعت کے آنے کی, انشاءاللہ میں جمعہ کی نماز میں ان کا تعارف بھی کر دوں گا. بہت محبت کے ساتھ پیش آئے اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائی. تو میں نے کہا دیکھو نا, امیر صاحب کا دل ان کے لیے چونکہ محبت سے بھرا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی وہ بات ڈال دی اور وہ جنم اللہ ہمارے لیے نرم ہو گئے. اور اگر ہم نے ایسا سمجھا کہ یہ بیچارے تو سمجھے ہی نہیں ہوئے نا, مطلب ہمارا کام کتنا اونچا ہے, اگر ہم نے یہ چیز لے کے ان کے پاس گئے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ وہ بھی ہمیں کچھ نہیں سمجھیں گے, وہ کہیں گے تو ویسے پھر رہے ہیں, مطلب ان کا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی کلیہ ہے کہ جس کے پاس بھی جاتے ہو تو اس کے اکرام دل میں رکھو, یہی اکرام مسلم, اور جو بھی انسان ہے اس کا احترام اپنے دل میں سمجھو, یہ احترام انسانیت ہے. اس میں آپ کسی اور چیز کو درمیان میں نہ لائے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, نہیں, یہ والی بات نہیں ہے. بلکہ اگر میں ایک بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنے ہیں وہ تو اپنے ہیں ہی نا, وہ تو اپنے ہیں ہی نا, آپ نے کسی اور کے پاس جانے ان کو اپنا بنانا ہے نا. تو تالیف قلب کیا ہوتا ہے؟ تالیف قلب کن کا ہوتا ہے؟ اپنوں کا ہوتا ہے. وہ جن کو اپنا بنانا ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے تالیف قلب. تو تالیف قلب کے لیے کم از کم ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ بہرحال یہ بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے عمل سے تقریباً خارج ہو رہی ہیں, ان کو دوبارہ واپس لانا ہے. اور اس کے جو برکات ہیں بے انتہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک کافر کا بستر جو خراب کر چکا تھا, اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا. تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہی بات ہے حضرت مولانا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے. مولانا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کے لیے نرم تھے اور محبت سے پیش آتے تھے. تو یہ باتیں کہ ہمارا نفس جب درمیان میں ان چیزوں میں آ جاتا ہے نا, اس سے نقصان ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس میں مطلب وہ نہیں کرنا, اپنے نفس سے متاثر نہیں ہونے دینا, کیونکہ دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہو اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی برادری کے ہر قسم کے حقوق کی بنیاد ہے. ایک اور حدیث میں تعلیم ان لفظوں میں کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ ایک عام انسان بھی. تورات و انجیل کے اندر یہی تعلیم ان لفظوں میں کہ تم اپنے پڑوسی کو ایسے چاہو جیسے کہ تم اپنے آپ کو چاہتے ہو. اسلام میں پڑوسی کے حقوق کا بیان علیحدہ باب میں گزر چکا ہے, اس پر یہاں ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس تعلیم کی پیروی میں یہودی اور عیسائی پڑوسیوں کا حق بھی مسلمان پڑوسی کی طرح مانا ہے. ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی جو شرابی تھا اور اپنے شراب کے نشے میں وہ گاتا تھا, गाने में कहता कि लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, मेरी कदर नहीं है, मतलब ये उस तरह वाला गाने में कहता था। हजरत मोहम्मद फरमाते हैं कि जो पड़ोसी तो जाने को गाने में आवाज आ जाती, तो एक दफ़ा गिरफ्तार हो गया। तो हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके पूछने के लिए गए, तो हाकिम ने जो कहा कि हज़रत इमाम इसके लिए तशरीफ़ लाए, तो उन्हें थोड़ी सर जुनश करके छोड़ दिया। तो इमाम साहब ने जाते जाते कि हमने तो आपको रह नहीं दिया ना, हमने तो आपका आग नहीं छोड़ा। आज तो मतलब ये कि यानी वो जो है ना, जो पड़ोसी कहा के वो इसको नहीं देखते कि भाई फलां कैसा है, पड़ोसी का है। मतलब जब तक वो पड़ोसी है तो पड़ोसी का आगे जो भी है, इससे गरज नहीं है कि वो कौन है और क्या कर रहा है, गरज ये है कि पड़ोसी है। जब पड़ोसी है तो पड़ोसी के हक तो मतलब उनको दिया जाएगा। सदक व खैरात के बाब में गोफ फकरा और मसाकिन मुसलमानों की तरजीह एक कुदरती बाब है। ताहम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खिलाफत के ज़माने नामुस्लिम ज़िम्मी मस्कीनों के हक़ को भी तस्लीम किया। काज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह किताब अल खराज में लिखा है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक बुढ़ा जो अंधा भी था एक दरवाज़ा पर कड़ा भीख मांग रहा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से उसके बाजू पर हाथ मार पूछा, तुमको भीख की क्या ज़रूरत पड़ी? उसने कहा, जजिया अदा करने और अपनी ज़रूरियात पूरी करने और अपनी उम्र के सबब से भीख मांगता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ पकड़ अपने घर लाए और अपने घर से उनको कुछ दिया, फिर उसको बैतुलमाल के खजानची के पास भेजो और कहलवाए कि इसको और जैसे लोगों को देखो, अल्लाह की कसम हम इंसाफ नहीं करेंगे अगर हम उसकी जवानी की कमाई तो खाएं, उसके बूढ़े होने पर उसकी मदद को छोड़ें। कुरान पाक में सदका की इजाज़त फ़करा और मसाकिन के लिए, फ़करा तो वही है जो मुसलमान है और ये लोग मसाकिन अली किताब में हैं, उनसे जजिया न लिया जाए। इस्लाम का आम फैसला है कि ज़कात के अलावा दूसरे आम सदक़े गैर मुस्लिमों को दिए जा सकते हैं। आप ने एक यहूदी ख़ानदान को सदका दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला ने अपने दो यहूदी रिश्तेदारों को 30,000 की मालियत का सदका दिया। इमाम मुजाहिद ने मुशरिक रिश्तेदार का कर्ज माफ़ करने को सवाब का काम बताया। इब्ने जुरेज मुहद्दिस कहते हैं कि तुम कुरान ने अमीर असीर के कहलाने को सवाब बताया, और ज़ाहिर है कि सहाबा के कब्ज़े में मुशरिकी कैद होकर आते थे। अबू मैसर और अमर बिन मैमून और अमर बिन शर्जील सदका फितर से ईसाई राहिबों की मदद किया करते थे। आप सब के ज़माने में उमर रज़ियल्लाहु ने अपने मुशरिक भाई को तोहफ़ा भेजा और ख़ुद हुज़ूर सब ने बाज़ों को इनके मुशरिक वालदेन के सिलसिले रहमी की इजाज़त दी। तफसीर की रवायतों में कि सहाबा रज़ियल्लाहु जब मज़हबी इख्तलाफात की बुनियाद पर गरीब मुशरिक की मदद से किनारा करने लगे तो यह आयत उतरी, लेस अलैका हुदा हम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, इनको राह पर ले आना तेरे इख्तियार की बात नहीं है लेकिन अल्लाह जिसको चाहते ऊपर ले राह अच्छा जिसको चाहते राह पर ले आता है और जो भलाई से खर्च को तुम्हारे ही ले है, यानी तुमको तुम्हारे नेकी का सवाब बहरहाल मिलेगा। मुस्लिम अहमद में है कि आप मुसलमानों को खिताब कर फरमाया, ला युहिब्बुन्नास मा युहिब्बुन्नफ्स नफ्सी वहत्ता ला युहिब्बु इल्लल्लाह अज़्ज़ुजल, तुम में से किसी को उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं होगा जब तुम में से कोई उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं होगा जब तक वो और लोगों के लिए वही अपना पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते हो, जब तक आदमी सिर्फ अल्लाह के लिए प्यार न करे, अल्लाह के लिए प्यार न करे। माशाल्लाह, इस हदीस में मोहब्बत इंसानी की औसत सारी इंसानी बिरादरी तक वसी कर दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जल्ला शानु हम सब को ये अख्लाक नसीब फरमा दे, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब इसमें कमज़ोर हैं, हम अपने अपने आप को देखते हैं तो हम सब इसमें कमज़ोर हैं। उसकी वजह है कि या तो ये चीज़ हम तक पहुंची नहीं है या पहुंची है तो ना मुकम्मल पहुंची है, और अगर पूरी तरफ पहुंची है तो अमल की आदत नहीं है, नतीजे तो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी चीज़ें लगती हैं। हालांकि अजनबी नहीं है, अजनबी नहीं है ये, माशाल्लाह हमारी किताबों में लिखी हुई है, जैसे हज़रत ने माशाल्लाह कुरान से और हदीस से इसके दलाइल दे दिए, मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि वही हमने इन पर कोई काम नहीं किया। अब आता है जानवरों के हुकूक। सुभान अल्लाह, आहिस्ता 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 मतलब اللہ اکبر، اسلام دنیا میں لطف و محبت کا جو پیغام لے کر آیا تھا اس کا سلسلہ حیوانات تک بھی وسیع ہے۔ اس نے حیوانات کے ساتھ متعدد طریقوں سے سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ آل عرب وحشت اور قصاوت کی وجہ سے حیوانات پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ وہ جانوروں کو اندھادھن مار کر گراتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ان کو کھا جاؤ، ان کو فیاضی سمجھتے تھے۔ دو آدمی شرط باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور باری باری اپنا اپنا ایک اونٹ ذبح کر کے کرتا چلا جاتا تھا، جو رک جاتا تھا دوبارہ وہ ہار جاتا۔ یہ سب جانور دوست احباب کی دعوت میں نظر ہو جاتے تھے، یہ بھی فیاضی سمجھ جاتی۔ ان واقعات کا ذکر اشعار ادب میں موجود ہے۔ ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی سواری کے جانور کو اس کی قبر پر باندھتے تھے، اس کو دانہ اور گھاس اور پانی نہیں دیتے، اور اسی حالت میں سوکھ کر مر جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسے جانور کو بلیا کہتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے اس سنگ دلی کو مٹا دیا۔ عرب میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جانور کو چیز سے باندھ کر اس پر نشانے لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانور کے گوشت کو ناجائز قرار دیا اور عام حکم دیا کہ کسی روح چیز کو اس طرح نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایک بار ایک لڑکا اس طرح ایک مرغی کو باندھ کر تیر کا نشانہ بنا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رتنان نے مرغی کو کھول دیا اور مرغی کے ساتھ اس لڑکے کو لے کر اس کے خاندان میں آیا اور کہا اپنے لڑکے کو اس سے منع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جانور یا اور کسی جانور کو جاندار کو نشانہ بنانے کی ممانعت فرمائی۔ اس طرح کچھ اور لوگ مرغی باندھ کر نشانہ بنا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ایسا کس نے کیا ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون کرا دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ برہمانہ طریقہ تھا کہ زندہ اونٹ کے کوہان اور دمبا کی دم کی چکی کاٹ کر کھاتے تھے۔ یہ آج کل بھی اللہ بچائے چین کے اندر یہ مسائل ہیں، وہاں مطلب جو ہے نا بڑی سنگدلی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ بندر کا دماغ کھانا ان کا پسندیدہ ڈش ہے۔ تو بندر کو یعنی مطلب باندھ کر اس کو جو ہے نا مطلب اس کے سر کو کس کر وہ بالکل ایک تیز دار آلے سے اس کو زندہ اس کو مطلب اس کو کاٹتے ہیں اور پھر وہ گرم گرم دماغ جو ہے نا مطلب ان کا کھاتے ہیں چمچ سے۔ یہ ان کا پسندیدہ ڈش ہے۔ یہ مطلب انسان کیا کرے، ظلم کی انتہا ہے۔ ہمارے مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامۃ برکاتہ ایک دن فرمانے لگے کہ یہ جو ہم بلوں کے اوپر پانی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، یا اس طرح ہوتے کہ بعض کیڑے ہوتے ہیں نا مطلب واش بیسن میں آ جائے اس پر ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بہت یعنی مشکل سے ان کی جان نکلتی ہے، کیونکہ پانی میں پھنس جاتے ہیں نا، تو بڑی مشکل سے جان نکلتی ہے اور بد دعا کرتے ہیں۔ اگر ان کو مارنا بھی ہوتا ہے تو مارنا یا بارگی مارنا ہوتا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، ملا وجہ مطلب جو ہے نا ان کو تکلیف تو نہیں دیا جائے۔ وہ تو صرف آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے، جیسے مچھر کو آپ مارتے تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ مچھر کو تکلیف دیں۔ ہاں مچھر تو غیر مکلف ہے، اگر اس نے آپ کو کاٹا بھی ہے تو وہ تو مکلف ہے نہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو مار دیں، لیکن اس طرح مار دیں کہ اچانک بس فوراً ختم ہو۔ کاکروچ کو بھی اگر مارنا ہے یا کوئی اور مارنا ہے، اس کو تکلیف دے کر مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے بلی کسی کو نقصان پہنچائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، تو ظاہر گھر کے دودھ پی لیا یا کوئی اور چیز کر لیا تو بالوں کو بڑی تکلیف سے مارتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ واقعات ہیں جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ مطلب ان کو پھر بڑی سخت ان کے اوپر پیش آئی اس کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں نا، اس جتنے بھی ذرو ہے سب کے اللہ ہیں، اس وجہ سے مطلب کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مطلب ذی روح کو بلا وجہ کی تکلیف ہو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر یہ حالت دیکھی، فرمایا کہ اس طریقے سے زندہ جانوروں کا جو گوشت کاٹ کر کھایا جاتا ہے وہ مردار ہے۔ یہ خاص صورت تھی، لیکن عموماً زندہ جانوروں کے مسئلہ کرنے یا ان کے کسی عضو کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی، ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی۔ بلا ضرورت کسی جانوروں کی قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ کرا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر گنجش یا اس سے بھی کسی چھوٹے جانور کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو اللہ اس کے متعلق اسے باس پوس کرے گا۔ صابر نہیں پر یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کو ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دیں۔ اس حدیث سے معلوم کہ جانور کو گوشت کھایا نہیں جاتا اور وہ درندہ بھی نہیں، ان کو مارنا جائز نہیں۔ سنن نسائی میں کہ جو شخص کے جس کو بلا ضرورت مارے تو قیامت کے اللہ کی یہاں فریاد کرے گی کہ فلاں نے مجھ کو بلا ضرورت مارے، تو اس سے اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو جانور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ان سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے ان کا مارنا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ آپ نے خاص طور پر چیونٹی، اشاعت کی مکی، حدود اور سرد کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جو جانور ضرورتاً مارے یا ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے مارنے ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نرمی کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، اس لیے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھی طریقے سے مارو، جب ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، تو میں ہر شخص اپنی چوری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحوں کو آرام پہنچایا ہے۔ ایک حدیث میں کہ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، ایک مجھے اس پر رحم آتا ہے کہ بکری کو ذبح، فرمایا اگر تم بکری کو پر رحم کرتے ہو تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دانت سے کاٹ کر یا ناخن سے خراش دے کر جانور کے ذبح کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ اسے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ کنکر، پتھر یا غلیل چلانے کی بھی ممانعت فرمائی، فرمایا اس سے نہ شکار ہو سکتا نہ دشمن شکست کھا سکتے، البتہ اس سے ڈانٹ ٹوٹ سکتے اور آنکھ ٹوٹ سکتی ہے۔ مطلب ایک بلا ضرورت جانور اور پرندوں کو جسمانی صدمہ پہنچانا جائز نہیں۔ جانور کے ساتھ جو بے رحمی کی جاتی تھی، اس کا اصل سبب یہ تھا کہ علیہ عرب کو معلوم نہ تھا کہ جانور کو دکھ در پہنچانا گناہ کا کام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ عرب کو بتایا جس سے انسانوں کی اذیت رسانی ایک شرعی جرم ہے، اس طرح جانور کی اذیت رسانی بھی ایک مذہبی گناہ ہے۔ اصل میں واقعی جانوروں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں، حالانکہ نہیں، وہ بھی زیرو ہیں اور ان کے بھی اللہ پاک نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اور یہ چیز اس حد تک خطرناک ہے کہ یہودی جو ہیں وہ عام انسانوں کو بھی حشرات الارض سمجھتے ہیں، کہ جیسے حشرات الارض کو مارنا سے کوئی بس پرس نہیں ہوگی، تو سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو مارنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو نقصان پہنچانا ہے، اس پر اللہ پاک کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہاں جی، تو وہ اس طرح وہ کرتے ہیں، وہ ظلم کو، مطلب ان پر ظلم کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کو حشرات الارض کے، حالانکہ ہم کہتے ہیں حشرات الارض پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا، اسلام میں حشرات الارض پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچائے تو آپ ان کو ختم کریں، لیکن ختم اس طریقے سے کریں کہ ایک بارگی ہو، اس کو ان کو تکلیف نہ ہو بلا وجہ، کیونکہ غیر مکلف ہے، غیر مکلف کے ساتھ تو آپ کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں، اتنا ہی اجازت ہے۔ چنانچہ ایک عورت کی بنسبت آپ نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لیے عذاب ہو کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو کانا پانی کچھ نہیں دیا، آخر وہ اس طرح بندی بندی مر گئی۔ بلکہ لوگ چونکہ انسانوں کی بنسبت جانوروں کو زیادہ ستاتے، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کے ساتھ جو بدسلوکیاں کرتے ہو، اگر اللہ نے اللہ کو ان کو معاف کرے تو سمجھو کہ اس نے تمہارے بکثرت گناہ معاف کر دیے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ رضی اللہ کے ساتھ کسی سفر کے پڑاؤ میں تھے، آپ ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا جہاں زمین میں درخت پر چونٹیوں کا سوراخ تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دریافت کیا کہ کس نے کیا ہے، صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بجاؤ بجاؤ، غرض یہ تھی کہ ان چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا جل نہ جائے۔ یہ مطلب کیوں چونٹیاں آپ کو، مطلب ظاہر ایسے مخلوق کی درندے کی وجہ تو نہیں کر، ہاں ٹھیک ہے، مطلب ایک اگر آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ پیغمبر کے کسی درخت کے نیچے اترے تو ان کی ایک چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے پہلے اپنا سامان اپنی جگہ سے ہٹایا، پھر تمام چونٹیوں کو آگ سے جلا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو وحی کے ذریعے متنبی کیا کہ صرف ایک چونٹی کو کیوں نہیں جلایا، یعنی قصاص کے مستحق صرف وہی چونٹی تھی جس نے کاٹا تھا، تمام چونٹیوں کا قصور نہ تھا۔ ایک حدیث میں کہ ایک سفر جہاد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک چڑیا کے دو بچے پکڑ کر لائے، چڑیا فرتے محبت سے ان کے ارد گرد منڈانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آ کر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام نے چونٹیوں کے گھر چونٹیوں کے گھر کو بھی جلا دیا۔ دریافت کرنے پر جو معلوم ہو کہ خود صحابہ کا فعل تھا تو فرمایا آگ کی سزا دینے صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ یہ بہت مشہور بات ہے، مطلب آگ کی سزا دینا صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ یہ حضرت سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ، تو حضرت اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بہت ہی زیادہ اخفاء، بہت زیادہ تواضع کا معاملہ تھا۔ تو ایک دفعہ میں ہر بات حضرت کے ساتھ کر لیتا، حضرت نے اجازت دی تھی، تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے حضرت آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے نا، یہ تھا ہمیں کچھ بھی نہیں گزارے، وہ تو ہے ہی بات۔ میں نے کہا پھر تو آپ کچھ ہیں، کیونکہ آپ حضرت سے سنے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ان کے ہونے کا امکان ہے کچھ ہونے، وہ جو اپنے آپ کچھ سمجھتے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے نا، تو پھر اس کا مطلب آپ تو کچھ ہے نا۔ فرض پڑے پر میں آپ نے تو میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو قوم عزت نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا، کہ علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ سخت غصہ ہوئے کہ ان کے لیے کڑے مطلب جو ہے نا وہ کیا وہ مطلب کدوائے, پھر اس میں آگ جلائی, پھر میں اس کو ڈالنے لگے. تو انہوں نے کہا اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں, کیونکہ آگ کی سزا سے خدا کو اور نہیں دے سکتا. تو میں حضرت نے فرمایا آپ نے اس چیز کو جو کہ میں اپنے لیے کہتا ہوں آپ نے اسی کو دلیل بنا دیا, تو آپ نے میرے ساتھ وہی کام کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آگ کی سزا دینا یہ صرف اللہ ہی کے لیے سزا وار ہے. اس طرح علی عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ثواب کا کام ہے, بعینی اس طرح جانور اور پرندوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی موجب ثواب ہے. اسی عدم واقفیت کے بنا پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کے لیے پانی کے جو حوض بنائے ہیں ان پر بھولے بٹ کے اونٹ بھی آ جاتے ہیں, اگر میں ان کو پانی پلا تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اور میں ہر پیاسے یا عرضی حیات کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب مل رہا ہے. واقعی بعض لوگوں کو تو اس پر بڑے بڑے اجر ملے ہیں. وہ جو ہے نا وہ ایک رنڈی کا واقعہ ہے نا کہ وہ رنڈی وہ مطلب ہے کہ کتا جو ہے نا پیاسا تھا تو وہ پانی اس تک اس کا منہ نہیں پہنچ سکتا تھا, وہ نیچے تھا پانی. اس رنڈی نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا اور اس کو نیچے لٹکا کر اس میں جتنا پانی آ سکتا تھا وہ پانی اوپر آیا تو اس نے اس جوتے سے اس کتے کو پلایا. اللہ پاک نے اس رنڈی کی بخشش اس پرکار. تو یہ مطلب دار ہے کہ یعنی اب ثواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو بہت بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگ گئی, اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا, اس نے کنویں میں اتر کر پانی پی لیا, کنویں سے نکلا دیکھا ایک کتا پیاس سے زبان نکال رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یاد کر اس پر ترس کھایا اور کنویں میں اتر کر پانی لایا, اس کو پلایا. اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اللہ نے اس کو بخش دیا. صحابہ کرام نے اس واقعہ سنا تو بولی یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی سلام ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ عرضی حیات کے ساتھ سلوک کرنا موجب ثواب ہے. صرف جانداروں ہی کی تک نہیں ہے بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پرورش بھی اجر کا موجب ہوا بتایا. اور فرمایا کہ جو مسلمان درخت نصب کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کو چڑیا انسان یا جانور کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ اور ثواب کا کام ہے. اس اصول کے بتانے کے بعد عملی طور پر جانور کے ساتھ سلوک کرنے کے متعدد اصول بتائے. یعنی نمبر ایک, جو جانور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا, بیل نے مڑ کر کہا کہ میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں, صرف کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہوں. نیز فرمایا کہ اپنے جانور کے پیٹ کو ممبر نہ بناؤ, اللہ نے ان کو تمہارا فرمانبردار صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو ایسے مقامات میں پہنچا دے جہاں تم بڑی مشقت سے پہنچ سکتے ہو. تمہارے لیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا, اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر لیا کرو. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اونٹ کے پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے, اس لیے حدیث کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت سواری کے جانوروں کو پیٹ پر بیٹھے رہنا مناسب نہیں, اس سے جانوروں کو غیر ضروری تکلیف ہوتی ہے. صرف سفر کی حالت میں اس پر سوار ہو سکتا. جانوروں کے آرام اور آسائش کا خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ فرمایا جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کے سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ, اور جب قحط کے زمانے سے تو اس کو تیزی کے ساتھ چلاؤ تاکہ قحط کی وجہ سے ان کو گھاس یا چارے کی جو تکلیف راستے میں ہوتی ہے ان سے وہ جل نجات پائے. ایک بار آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا. فرمایا بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, ان پر سوار تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار, ان کو کہاؤ تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر کہاؤ. ایک بار آپ نے ایک انصاری کے باغ میں رفع جد کے لے گئے, ان میں ایک اونٹ تھا جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلایا اور عدیدہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس کی کمپٹی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے آ کر کہا میرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس جانور کے بارے میں جس کا اللہ نے تم کو مالک بنایا اللہ سے نہیں ڈرتے, اس نے مجھ سے شکایت کی ہے, تم اس کو بھوکا رکھتے ہو, اس پر جبر کرتے ہو. تین, جانوروں کے منہ پر مارنے یا اس پر داغ دینے کی معاونت فرمایا, ایسے کرنے کو ملعون فرمایا. نمبر چار, جانور کے باہم لڑانے سے بھی منع فرمایا کہ اس سے بے فائدہ گائل اور زخمی ہو کر تکلیف آتے. یعنی آپ صرف اپنے مزے کے لیے ان کو لڑاتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے اس کا, فائدہ کیا؟ صرف ایک انجوائمنٹ ہے اور وہ تو کچھ نہیں ہے. یہ بال لوگ جو بٹیرے لڑاتے ہیں یا کتے لڑاتے ہیں یا کچھ اور مرغ لڑاتے ہیں, ہاں جی, تو یہ بہت بری فطرت ہے, بہت غلط سوچ ہے کہ اپنے صرف انجوائمنٹ کے لیے ان کو تکلیف دے جائے. اللہ اکبر. پچھلے صفحوں پر ایک منٹ تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے سینے میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور کس طرح رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلام کے تمام اصولوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ. اب ہم درود پنجینہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. ابھی انشاءاللہ چلدی شیر پڑھیں گے تو جب وہ آیت کریم پڑھا جائے اللہ ملائکہ یصلون علی نبی تو ایک بار کم از کم سب پڑھ لیں درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سلام علی عباد الذین اصطفا. اللهم صلی علی محمد و علی اللهم صلی علی سیدنا اللهم ان اللہ ملائکہ یصلون علی نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. سلام علی المرسلین. اللهم صل علی محمد و علی محمد وانزل المقد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل علی محمد ورد عنی رضی اللہ تسخط بعد و ابدا. اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل علی محمد و علی محمد وبارك علی محمد و علی محمد وارحم محمد و علی محمد كما صليت و باركت و رحمت علی ابراهيم و علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم و علی ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم وبارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی آل ابراهيم وبارك علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و ازواج و ذریته كما صليت علی ابراهيم وبارك علی محمد و ازواج و ذریته كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و ازواج و ذریته كما صليت علی آل ابراهيم وبارك علی محمد و ازواج و ذریته كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد النبی و ازواج امهات المؤمنین و ذریته و آل بیت كما صليت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت علی ابراهيم و آل ابراهيم و بارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهيم و ترحم علی محمد و آل محمد كما ترحمت علی ابراهيم و آل ابراهيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم علی محمد و آل محمد كما ترحمت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اطهن علی محمد و آل محمد كما اطهنت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم سلم علی محمد و آل محمد كما سلمت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارك و سلم علی محمد و آل محمد و ارحم محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت علی ابراهيم و آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك كما صليت علی آل ابراهيم وبارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی آل ابراهيم. اللهم صل علی محمد النبي الامي و آل محمد كما صليت علی ابراهيم وبارك علی محمد النبي الامي كما باركت علی ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك النبي الامي و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاة تكون لك رزقا و له جزاء و اليك دعاء و آت الوسيله والفضيله المقام المحمود الذي وعدته و اجزي عنا ما هو اهله و اجزي افضل ما جازيت نبيا قومي و رسول امتي و صلى جميع اخواننا من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل علی محمد النبي الامي و آل محمد كما صليت علی ابراهيم و آل ابراهيم و بارك علی محمد النبي الامي و آل محمد كما باركت علی ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صلی اللہ محمد و علی بیتک ما صلی اللہ علیہ ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صلی اللہ علیہ اللهم بارك علی محمد و علی بیتک ما بارک تعالی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك علی محمد صلوات اللہ صلوات من علی محمد نبی الامی. اللهم جل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و علی محمد کما جلت علی ابراہیم انک حمید مجید. و بارك علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. و صلی اللہ علی نبی الامی التحیات اللہ صلوات طیبات. السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت البرکات. السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد عبد رسول. التحیات طیبات صلوات اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت البرکات. السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد عبد رسول. التحیات اللہ طیبات صلوات اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت البرکات. السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبد رسول. التحیات المبارکات صلوات طیبات اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت البرکات. سلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله تحيات الله صلوات طيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله الجنه واعوذ بالله من النار. التحيات الزكيات لله طيبات صلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير اسماء التحيات الطيبات. الصلاه لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسلوا بالحق بشيرا ونذيرا وان ساعه الاتيه العريبه فيها. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لعبادنا. التحيات الطيبات صلوات الملك لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بسم الله التحيات لله صلوات الله زكيات الله. السلام علينا السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهد الله لا شهد ان محمد رسول الله. التحيات الطيبات صلوات زكيات الله. اشهد ان لا اله الا الله شريك ان محمد عبد رسول. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات صلوات زكيات الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات صلوات الله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله صلوات طيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله. التحيات المباركات صلوات طيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. صدق الرسول النبي المبارك وعلى اله وصحبه وسلم.
نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا. صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا. تبھی تو مشغلے راہ ان کی ساری زندگانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے. جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے. جو عشق و سوز سے پر ہے یہی ان کی کہانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پر تھا تھے عمر. فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پر تھا تھے عمر. تھی دور اندیشی ان کی جو وہ دشمن نے بھی مانی ہے. नबी की इत्तबा में कामयाबी दो जहां की है। हया और जूद के पैकर मुझे उस्मान याद आए, हया और जोद के पैकर मुझे उस्मान याद आए, वफा के सामने उनकी झुकी जो हुक्मरानी है, नबी की इत्तबा में कामयाबी दो जहां की है। शुजात इल्म में आगे अली का नाम रहता है, शुजात इल्म में आगे अली का नाम रहता है, कलम है हाथ में दुश्मन पे तलवार भी चलानी है, नबी की इत्तबा में कामयाबी दो जहां की है। सहाबा अहले बैत व उम्महातुल मुमिनीन सबकी, सहाबा अहले बैत व उम्महातुल मुमिनीन सबकी, मोहब्बत दिल में हो निस्बत रसूल की जिसने पानी है, नबी की इत्तबा में कामयाबी दो जहां की है। ये दर वो है कि जिस दर की जिब्राइल ने दरबानी, ये दर वो है कि जिस दर की जिब्राइल ने दरबानी, शबीर बिन इक खुदा के आप की अजमत किसने जानी है, नबी की इत्तबा में कामयाबी दो जहां की है, नबी की इत्तबा में कामयाबी दो जहां की है। यही तो बात है ऐसी कि जो सबको, उन्वान है फनाफिर रसूल, जो शेख इत्तबा में सुन्नत की मशहूल हो, उसको ही देखते देखते फनाफिर रसूल हो। ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया, सालिक का हर अमल फिर खुदा को कबूल हो, उसको ही देखते देखते फनाफिल रसूल हो। महबूबियत खुदा की जब सुन्नत में है पनहा, महबूबियत खुदा की जब सुन्नत में है पनहा, रहमत का दिल पे उससे न फिर क्यों नुजूल हो, उसको ही देखते देखते फनाफिल रसूल हो। खुशनूदिए खुदा का ये रास्ता जिसे मिले, खुशनूदिए खुदा का ये रास्ता जिसे मिले उसकी नजर में बिदआते रस्ते का धूल हो उसको ही देखते देखते फना फिल रसूल हो। सुन्नत में जज्ब कबूल के दर्जे में है मौजूद, सुन्नत में जज्ब कबूल के दर्जे में है मौजूद, एक जस्त में बाखुदा बने शिर्क का ज़ुहूल हो, एक जस्त में बाखुदा बने शिर्क का ज़ुहूल हो। उसको ही देखते देखते फना फिल रसूल हो। सुन्नत की इत्तिबा को करो शेख से हासिल, सुन्नत की इत्तिबा को करो शेख से हासिल, तो औलिया के गिरोह में तेरा शुमूल हो। उसको ही देखते देखते फना फिल रसूल हो। ये जज्ब को दावत है तो एक जस्त में शबीर, ये जज्ब को दावत है तो एक जस्त में शबीर, सालिक का तय एक आन में रस्ते का तूल हो। उसको ही देखते देखते फना फिल रसूल।
ये सवाल पैदा होता है कि कैसे रस्ते का तूल जो है ना मतलब यानी ख़त्म हो सकता है इसके ज़रिए से। उसका वजह यह है कि असल में तो शरीयत पर आना है। रास्ता क्या है? शरीयत पर चलना है, शरीयत पर आना है। तसव्वुफ का तरीक़त का कोई और मकसद नहीं है, यानी अमल करना शरीयत पर इखलास के साथ। इसके लिए इल्म की ज़रूरत है, इल्म तो हासिल करना पड़ता है, लेकिन इल्म हासिल हो तो फिर अमल करना पड़ता है और अमल के में इखलास होना चाहिए। यही बस सारी तीन चीज़ें। तो अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कोई चलता है तो ज़ाहिर वो सुन्नत ज़ाहिरी और बातिनी दोनों होती है ना, सिर्फ ज़ाहिर सुन्नत तो नहीं होता। आप ज़ाहिर सुन्नत इख्तियार कर ले और बातिनी सुन्नत इख्तियार ना करे तो फिर तो काम नहीं बनता। बातिनी सुन्नत क्या है? वो इखलास है, क्योंकि आप सल्लम हर काम के लिए, हर काम अल्लाह के लिए करते थे, वो इखलास है। तो आप सल्लम का ज़ाहिर भी आपने ले लिया, आप सल्लम का बातिन भी हमने, और ये तब हो सकते हैं जब आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो, और ये मोहब्बत नफ्स के इस ज़ोर को तोड़ दे जो इंसान के अंदर होता है, तो वो जो है ना मतलब यह है कि एक जस्त में आ सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर नहीं आता तो फिर सलूक तो तय करना पड़ेगा, मतलब ज़ाहिर है वो तो अपने इसको उसके ज़ोर को कम करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ हो जाए। कोई क्यों समझ लिया कि ये चीज़ आपने जितने दौर में भी हासिल कर लिया तो कामयाबी हुई, यही है। जिस चीज़ को आपने जितने भी अरसे में हासिल कर लिया तो कामयाबी यही है, क्योंकि करना हासिल यही है। तो अगर किसी को आप सिस्टम के साथ इतनी मोहब्बत हो जाए, सहाबा किराम को थी, तो सहाबा किराम के साथ, सहाबा किराम की जो आप सिस्टम के साथ मोहब्बत थी तो उन क्या उनको कन्विंस करने की ज़रूरत होती थी? बस समय आना वातवाना अमन ना सदकना अभी भी उम्मीद या रसूल्ला। हाँ जी, मतलब यह कि तुम्हारे पर माँ बाप हमारे कुर्बान या रसूल्ला। अभी बात तीन बातें आप सिस्टम के साथ ताल्लुक रखती है, आप सिस्टम के मोहब्बत के साथ अमन ना किस चीज़ पर ईमान लाया जो आपसे हमने फरमा दिया, सदक नाम ने तस्दीक कर ली। समय ना किसका सुना? आपसे हमसे सुना है, वो आता ना और इतायात की और आप हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो, यानी कोई चीज़ में हायल नहीं है। तो यही हमारा सहाबा का तरीका है। تو صحابہ کا طریقہ پہ اگر ہم آ گئے تو بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. واخر الدعوان الحمد رب العالمین. اب ہم دعا کرتے ہیں. یہ ماشاء اللہ یہ دعائیں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کرتے ہیں, یعنی مسنون جو دعائیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اصل میں تو کسی طریقے سے بس ہمارا کام بن جائے تو وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرے. اللہ پاک کرے کہ ایسے ہی ہو. نحمدک یا خیر المعمول و اکرم مسئول علام علم تر من اجاز المقبول من قربات ان اللہ وصلۃ رسول فصل اللہ مخترب الدربول والقبول وان شعبت الفرو من رسول ثم نسل بما سنقول ومن السوال منك القبول. اللهم اني اسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وانجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي اوحيته او قضاء قضيته او سائل اعطيته او فقير اغنيته او غني افقرته او ضال هديته. واسالك باسمك الذي وضعته على النار على الارض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست. واسالك باسمك الذي استقر بعرشه واسالك باسمك المطهر المطهر من منزل في كتابك من كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعته على النار فاستنار وعلى الليل فاضلهم بعزمتك وكبريائك وبنور وجهك ان ترزقني القران العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستعمل بي جسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك. اللهم لا تكن منا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اني اسالك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا الى رحمتك يا من يكفي عن كل احد ولا يكفي منه احد يا احد من لا احد له ويا سند من لا سند له. انقطع الرجاء الا منك نجني مما انا فيه واني على ما انا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك امين. اللهم احرسني بعينك التي لا ترام وكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا اهلك وانت رجائي. فكم من نعمة أنمت بها عليك لك بشكري وكم من بلية ابتليتني بقل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمتي شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليتي صبري فلم يخذلني ويا من رأني الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على محمد ولا آل محمد وبك أدرفنه الأداء والجبابرة. اللهم إني على ديني بالدنيا ولا آخرة بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما هدرت يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك غناء للناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي وجل علانية صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مدل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بأتائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يرد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل بقلبي إلى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك. اللهم ثبتني أنا ذل واهدني أنا ذل. اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا وجل غناءنا في أنفسنا وجل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستعداك فهديته واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام. اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها وشكرك عليها حتى ترضى بادر الخيرة في جميع ما يكون في الخيرة ولجميع ميسور الأمور كلها بمحسور يا كريم. اللهم فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قوني على الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك ولك الحمد في ملائكتك وسنيك على بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد للقرآن ولك الحمد للأهل والمال ولك الحمد للمعافات ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت على التقوى والمغفرة. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتبؤس. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إني أعوذ بك من أن تصد عني وجهك يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من كل ملي يخزيني وأعوذ بك من كل صاحبي يؤذيني وأعوذ بك من كل ملي يلهيني وأعوذ بك من كل فقر ينسيني وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم. وتقبل هذه دعواتي في حق محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا الصوفي محمد إقبال المدني وسيد علي شاه وسيد تسليم الحق وسيد تنظيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهات المؤمنين المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.